بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جہاد کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، درس جاری ہے اور آج کے درس میں جو غلط فہمیاں ہیں نمبر ایک، علماء نے چچنیا، بوزنیا، ہرزگوینیا میں جو جہاد ہوا تھا اس کی تائید کی تھی، اور اس وقت نہ تو کوئی امام تھا، نہ کوئی جھنڈا تھا، اور نہ طاقت تھی، تو اس کی تائید کیوں کی تھی؟ جب شرطیں نہیں تھیں تو تائید کیوں کی تھی؟ پہلی بات یہ ہے اس غلط فہمی کے جواب میں کہ چچنیا میں، بوزنیا ہرزگوینیا میں جو جہاد ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں، جہاد الدفع تھا، لیکن بعض حقائق کو خلط ملط کر دیا گیا. علماء نے، اور ابھی میں آپ کے سامنے شیخ بن باز ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہما کی فتویٰ بیان کرتا ہوں، ایک بنیادی بات سمجھ لیں، جہاد الطلب اور جہاد الدفع میں جو فرق ہے، اور میں ہر درس میں تقریباً غلط فہمی آتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. جب بھی کوئی کافر ملک کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتا ہے تو مسلمان ملک پر فرض ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق. اور جب چچنیا میں کافروں نے حملہ کیا اور اس پر قابض ہونا چاہے تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا. جو لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کا جہاد جو تھا وہ جہاد دفع تھا، اور جو لوگ باہر سے گئے ان کے لیے جہاد الطلب تھا. اس حقیقت کو سمجھیں تو بات آسان ہو جائے گی. اور علماء نے جب اس جہاد کی تائید کی ہے تو ان کے فتاوی میں آپ دیکھیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان ممالک پر ظلم کیا گیا ہے، کافروں نے ظلم کیا ہے، اور وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے پیسے سے، اسلحے سے، اور دعا سے. واضح فتاوی ہیں علماء کے. اور جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے تھے ان کے لیے جو جہاد تھے، جہاد و طلب تھا، اس کے لیے امام یا حکمران کی اجازت ضروری ہے، جھنڈا اور رائے بھی ضروری ہے. لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جن کا جہاد الدفع ہے، دفاع کر رہے ہیں اپنا، اس کے لیے تو ہم نے پہلے بیان کیا ہے یہ شروط نہیں ہے. ہاں ایک طاقت و قدرت کی شرط ہے اور وہ جتنی ان کے پاس طاقت ہے استطاعت اس کے مطابق جہاد کرے. تو حقائق کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. جہاد دفع میں اور جہاد و طلب میں فرق ہے. اچھا یہ بات کہاں سے آئی کہ دونوں میں فرق ہے؟ جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے طلب ہے, جو وہاں پہ دفاع ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی, جو وہاں پہ رہتے ہیں ان ممالک میں ان کے لیے تو دفاع ہے, اپنے دین کا اور اپنے گھر کا, جان عزت مال کا دفاع کر رہے ہیں. تو مسلمان تو ایک ہی امت ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے. یعنی دوسری غلط فہمی سمجھ لیں. تو پھر یہ بات کہاں سے ہے کہ ان کے لیے دفاع ہمارے اللہ تعالیٰ, ہم سب مسلمان بھائی ہیں, سب کا ایک ہی حکم ہے, سب پر ایک ہی حکم ہے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ حد بندی جو آج موجود ہے ملکوں کے بیچ میں, مسلمان ممالک کے بیچ میں یا دنیا کے ممالک کے بیچ میں, آج یہ حد بندی مجبوری ہو چکی ہے, بلکہ ضرورت ہو چکی ہے. اور اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حد بندی ایک شکل میں نمایاں ہوئی ہے, اور وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, صلح الحدیبیہ کے موقع پر ایک طرف مشرکین عرب تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کیا, صلح کی صلح الحدیبیہ میں, اور ایک معاہدہ لکھا گیا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں, اور تیسرا ایک گروہ بنا تھا اس زمانے میں. یہ جو تیسرا گروہ بنا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسا کہ ایک ملک یا ایک الگ سے ایک شہر بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ مشرکین عرب کے ساتھ تھا, مشرکین مکہ ان لوگوں پر ظلم کرتے تھے, ابو جندل ابو بصیر. جب یہ مدینہ کی طرف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا معاہدے کی وجہ سے, اور مکہ میں جاتے تو ان کو عذاب اور تکلیف مشرکین دیتے. تو ان لوگوں نے اپنی ایک جگہ بنا لی باہر کے ساحلی علاقوں میں, جہاں سے مکہ کے تاجر جو ہے وہاں سے گزرتے اور اپنی تجارت کرتے رہتے. تو یہ ایک حد بندی کی مثال ہے, اور علماء نے اس سے یہ فائدہ نکالا ہے, یہ پیغام نکالا ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک کسی کافر ملک کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے, اور اس کافر ملک نے کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کیا ہے یا حملہ کیا ہے, تو اس مسلمان ملک پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنا معاہدہ توڑے اور اپنے مسلمان ساتھی کا جو ہے دفاع کرے, اس پر فرض نہیں ہے. ہاں اگر وہ, یعنی جب تک یہ معاہدہ جاری ہے اس کافر کے ساتھ, تب تک اس معاہدہ کا احترام کرے اور نصیحت پیار سے کسی بھی طریقے سے وہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور جیسے وقت نبوت کے دور سے اور صحابہ کرام کے دور سے دور ہوتا گیا, امت میں تفرقہ بڑھتا گیا, اور آہستہ آہستہ یہ حد بندی بھی شروع ہو گئی, اور آج کے دور میں یہ حد بندی جو ہے ملکوں کے بیچ میں یہ ضرورت بن گئی ہے. یعنی آج اتنا افراتفری کا عالم ہو گیا ہے, اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہوتا یا آج دنیا میں پاسپورٹ نہ ہوتا تو آپ تھوڑا سوچیں کہ امت کا کیا حال ہوتا. آج کا مسلمان بھائی مسلمان بھائی کا قتل کر رہا ہے, اس کے خون کا پیاسا ہے. تو آج یہ پاسپورٹ, یہ حد بندی ضرورت بن گئی ہے. اور علماء نے, سلف صالحین نے اپنی زندگی میں اس حد بندی کا اقرار کیا ہے, اور آج تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں انہوں نے اس حد بندی کا اقرار کیا ہے کہ یہ ضرورت بن چکی ہے. اور جو ملک الگ الگ ہو چکے ہیں وہ ایک اپنا سسٹم, اپنا نظام وہ قائم کر چکے ہیں, ان کا وجود ہے اس دنیا میں, اور وہ ملک اسلامی خلافت سے الگ ہو چکے ہیں، بلکہ جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے اس کے بعد سے سب منتشر ہو گئے اور الگ الگ ملک بن گئے ہیں. کسی ملک میں جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، کسی میں مملکت کا نظام چل رہا ہے، لیکن ملک الگ الگ ہو گئے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حد بندی بالکل نہیں ہے تو یہ بات بے بنیاد ہے، حد بندی موجود ہے. اب جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کافر نے حملہ کیا ہے، ان پر جو دفاع ہے ان کا جہاد جو جہاد دفاع ہے، اور جو لوگ مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جہاد و طلب ہے. اگر ہم قرآن ان کو روکتا ہے تو جہاد و طلب میں وہی شرطیں موجود ہیں جو جہاد کی بیان کی تھی. اس لیے علماء نے جب یہ جہاد شروع ہوا تو انہوں نے اپنے فتاوا میں جب بھی فتاوا کی بات کی ہے تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ان کے لیے مالی امداد، ان کے لیے اسلحے کی امداد اور دعا، اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ لوگ خود جائیں وہاں پہ، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے جس فتح میں بیان کروں گا انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو لوگ باہر سے جاتے ہیں وہاں پہ کیا وہ لوگ بوجھ تو نہیں بن جاتے ان کے اوپر؟ یعنی بات یہ نہیں صرف جذبات کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہونا ہے، یہ جہاد کا مقصد ہے. اگر یہ قائم ہو سکتا ہے اس طریقے سے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، نہیں قائم ہو سکتا تو ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں کم سے کم فائدہ تو ہو، مصیبت اور تو نہ بڑھے نا. اب اس مقدمے کے بعد دیکھتے ہیں علماء کے بعض اقوال. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مجموع فتاوا جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 365، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نداء عام ہے، ساعد مسلمی البوسنی والہرزق بالمال والسلاح، مدد کرو بوسنیا ہرزگوینیا کے مسلمانوں کی مال کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ. اور انہوں نے یہ خطاب عام دیا ہے. بیان کرتے ہیں، دعا سماحت الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز مفتی عام المملکة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء المسلمين حكومات وشعوبا، حکومتوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے، لمساندة المسلمين في بوسنيا والهرسك، مسلمانوں کی مدد کے لیے بوسنیا ہرزگوینیا میں، ودعمهم اور ان کی مدد کرنا، بالسلاح اسلحے سے، والمال اور مال سے، والدعاء اور دعا سے، لحاجت لذلك، کیونکہ آج ان کے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور حاجت ہے. جیسا فرماتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بوسنیا ہرزگوینیا میں مظلوم ہیں اور ان پر سربیوں نے ظلم کیا ہے، طرح طرح کے ظلم ڈھائے ہیں، قتل سے، اذیت سے، ظلم سے، عدوان سے، اور وہاں کے مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنے دشمن کے خلاف اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو مدد کی ضرورت ہے حکومتوں سے اور عوام مسلمین ہیں. تو میں وصیت کرتا ہوں سب مسلمانوں کو کہ وہ ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اسلحے سے، مال سے اور دعا سے، کیونکہ ان کی اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وتعاون علی البر والتقوی، اس آیت کو بیان کیا شیخ صاحب نے، اور دوسری آیت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم انفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيانكي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صحيح البخاري ومسلم في روايتنا. اور اس طریقے سے پھر آگے کچھ بعض احادیث بیان کی ہیں، اور آگے فرمایا شیخ صاحب نے، اور تعاون بر و تقوا میں سے جن کا ذکر قرآن کی آیت میں ہوا ہے، الدعاء لهم في ادبار الصلوات، کہ نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کریں، بالقنوت قنوت میں، تأسیا بنبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے. فإنه كان عليه الصلاة والسلام اذا نزلت بالمسلمين شدة او عدو قنت في الصلاه ودعا المشركين. نبي كريم صلى الله عليه وسلم پر جب کوئی کافر حملہ کرتا یا کوئی ظلم ہوتا یا کوئی پریشانی آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قنوت کرتے فرض نماز میں. وذلك بعد الرفع من الركوع في الركعه الاخيره. وہ یہ قنوت کہاں ہوتا ہے؟ فرض نماز کی آخری رکعت رکوع کے بعد جب امام اپنا سر رکوع سے اٹھاتا ہے. من صلاه الفجر وغيرها. فجر کی نماز سے یا کوئی اور بھی نماز ہو. وكان اغلب قنوت صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر والمغرب. اور زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے. وربما قنت في الصلاه الخمس جميعا. اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت کرتے تھے. فالله الله ايها المسلمون في نصر اخوانكم في البوسنه والهرسك بكل ما تستطيعون. اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے. من السلاح والمال والدعاء. لعل الله يتقبل منكم وينصر بكم اخوانكم. فان الاعداء قد تكالبوا عليهم وخذلوهم وساعدوا اعداءهم. والله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين اينما كانوا ان يتعاونوا على البر والتقوى. والاخر تكشف صاحبنا اثباتكم بيان كيها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه مجموع الفتاوى جلد نمبر 25 صفحه نمبر 335. شيخ صاحب سوال کیا گیا ما حكم الذهاب للشيشان ويوغوسلافيا للجهاد. چچنیا میں اور یوگوسلافیا میں جہاد کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب میں یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالی کے کلمے کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا وہی جہاد فی سبیل اللہ. وہ بالنسب للشیشان اور چچنیا کے متعلق هل طلبوا منا ان ناتي اليهم. کیا انہوں نے ہم سے مدد مانگی کہ ہم خود وہاں پر جائیں؟ لانهم اذا لم يطلبوا منا هذا صار عبئا عليهم. اگر وہ ہم سے اگر انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر بوجھ بنے. لان كل واحد يحتاج الى نفقه ويحتاج الى سلاح ويحتاج الى مكان فنكون عبئا عليهم. کیونکہ جو شخص وہاں پہ جاتا ہے جہاد کے لیے تو اس کے لیے ضرورت ہے نفقے کی، مال کی، اسلحے کی، جگہ کی جہاں پر وہ رہے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ان پر بھاری ہم بھاری ہو جائیں یا جانے والا بھاری ہو جائے. ثانیا دوسری وجہ یہ ہے ربما يقع هذا المجاهد الذي ذهب من غير البلد الشيشان ربما يعثر عليه الجنود الروس. ہو سکتا ہے جو شخص باہر سے گیا ہو ان کی مدد کے لیے ہو سکتا ہے کہ رشین آرمی جو ہے اس کو پکڑ لے. فیقولون بس وہ کہیں گے اذن هذه الدوله او الجمهوريه تاوي اهل الارهاب. یہ جو ملک ہے یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے اور یہ دہشت گردوں کو بلاتی ہے. فکون فی ذلک ضرر. تو اس سے اور ضرر اور مصیبت اس ملک پہ آ سکتی ہے. انما حق اخوان الشیشان علینا الان ان ندعو الله عز وجل لهم في كل وقت. لیکن یہ بات واضح ہے کہ آج جو ان کا حق ہے ہمارے اوپر ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت میں. لأن سقوط جمهوریہ اسلامیہ علی یدی ملاحد کفر طرد منها بالامس فیاتون اليوم منتصرین ليست هینا. کیونکہ ایک مسلمان ملک جس پر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں کل مسلمان ان کو بھگایا تھا یہاں پہ اسی ملک سے اور اسلام یہاں پہ قائم تھا تو آج وہ اپنے اس زمین کو واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ بات آسان بات نہیں ہے. ثم ان انتصارها ايضا نواه لانتصار الجنات الاخرى التي قد استعمروها. اور اگر اس ملک پر قابض ہوتے ہیں تو پھر آگے جتنے بھی مسلمان ملک موجود ہیں دوسرے رشیا میں تو ان پر بھی اس طریقے سے ان پر قابض ہوتے رہیں گے. الذين نسال الله ان ينزل في قلوبهم الرعب وان يخذلهم ويردهم من حيث جاءوا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب اور ڈر پیدا کر دے اور ان کو ذلت اور رسوائی سے ذلت اور رسوائی دے اور جہاں سے وہ آئے وہاں پر انہیں واپس کر دے. تو یہ شیخ صاحب کا فتویٰ تھا ان کے بارے میں. ایک دو فتویٰ اور بھی ہے یہاں پر. اسے کے متعلق اور اسی طریقے سے. تو ہمارے علماء کا موقف تبدیل نہیں ہوا. جہاد الدفع اور جہاد طلب میں جو فرق ہے شاید اس مسئلے کو کم علمی کی وجہ سے بعض لوگوں نے نہیں سمجھا, اس لیے ان کو یہ لگا کہ اس زمانے میں جب طاقت بھی نہیں تھی, رائے بھی نہیں تھا, امام بھی نہیں تھا, تب تو جائز تھا اور اب کیوں جائز نہیں ہے. تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیں. علماء کا موقف ہمیشہ ایک رہا ہے, تبدیل بالکل نہیں ہوا. اور آخر میں تیسری بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں جب افغانستان کا پہلا جہاد ہوا, جب اس کا رزلٹ درست نہ تھا اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, تو علماء نے اسی وقت سے کہنا شروع کر دیا کہ جہاد آج کے دور میں ممکن نہیں ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے. تو پہلے تربیت ضروری ہے, تربیت کے بعد پھر آپ لوگ جہاد کر سکتے ہیں, جب تربیت نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اس لیے رزلٹ جو آئے ہیں جو جہاد ہوا پہلے جہاد میں افغانستان میں, وہ رزلٹ درست نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں تھا. آخر میں جو آپس میں لڑے اور آپ ایک دوسرے کا خون اور قتل کیا مٹی کی وجہ سے اور زمین کی وجہ سے, تو اسی وقت علماء نے احتیاط کرنا شروع کر دی. اور جو لوگ باہر سے جانا چاہتے تھے ان کو بھی اسی وجہ سے روکا گیا, بلکہ ان کو اسی وجہ سے, یعنی علماء کی فتح واضح ہیں کہ ایک تو بوجھ نہ بنا جائے ان کے اوپر, پھر ان پر یہ تہمت نہ لگے کہ دہشت گردی کو یہ پناہ دیتے ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, اور وہاں پر جانے کے لیے جو باقی شروط ہیں وہ پورے نہیں ہوتی. تو جو آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد وہ تو کریں. آپ دعا ہر مسلمان کر سکتا ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا, آپ کریں. آپ اگر مال بھیجنا چاہتے ہیں اپنے مال سے ان کی مدد کریں, آپ کریں. اس سے کسی عالم نے روکا نہیں تھا اس زمانے میں. اور آہستہ آہستہ جو ہی یہ مسئلہ بڑھتا گیا, اور جو جہاد جو اس دن کی سربلندی کے لیے اور دین کی خوبصورتی کا ایک سبب تھا, آہستہ آہستہ انہی لوگوں نے جو کل مجاہدین تھے, انہی لوگوں سے ایسے بعض عمل سرزد ہوئے جس کی وجہ سے آج جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا ہے. تو جیسے ایسے عمل شروع ہوئے ان بعض لوگوں سے جو جہاد کر رہے ہیں, خود کش حملے اور مسلمانوں کو قتل عام کرنا اور معاہدین کو قتل کرنا, تو جب جہاد میں ایسے عمل داخل ہو گئے تو یہ جہاد نہ رہا. عبادت میں کوئی ملاوٹ بھی ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی, ہم سب جانتے ہیں. کوئی بھی حرام چیز عبادت میں مل جائے تو عبادت نہیں ہوتی. وہ خودکشی حرام ہے, خودکش حملے حرام ہیں, مسلمانوں کو قتل کرنا حرام ہے, معاہدین کا قتل کرنا حرام ہے. جب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو علماء نے پھر احتیاط برتی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا ہے کہ پہلے تربیت ضروری ہے اور پھر آپ جہاد کی طرف لوگوں کو بلائیں. اور یہاں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں بیان کرتا ہوں اس کے متعلق جو ابھی میں نے بات کی تربیت کی. وہ فرماتے ہیں مسلمان ملک کے قیام کے لیے, جس کے پیچھے آج لوگ سارے لوگ لگے ہیں اور جتنی بھی آج افراتفری ہو رہی ہے اس کے متعلق یہ سب بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دو رکن ہیں, اگر مسلمان ملک کا قیام چاہتے ہو دو رکن ہیں. پہلا رکن ہے علم, دوسرا ہے عمل. علم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اور عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْيَوْمَ لَا عِلْمَ وَلَا عَمَلَ, اور آج نہ تو علم ہے اور نہ عمل ہے. وَإِذَا عَمِلْتَ بِالْإِسْلَامِ فَإِمَّا عَمَلُكَ لَا يُوَافِقُ الْإِسْلَامَ, اور اگر کوئی عمل بھی کرے تو یا تو اس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے, جو شریعت کے جو اصول ہیں اس کے مخالف ہے, اور اگر بعض چیز میں موافق بھی ہو جائے تو وہ بغیر علم بغیر عمل, یعنی علم اور عمل و تعلم و تعلیم کے علاوہ ہے. اور ان جو دو رکن ہیں ان کے متعلق ہم بات کرتے ہیں بار بار, تصفیہ و تربیت جیسا فرماتے ہیں. تربیت سے پہلے تصفیہ, جو ملاوٹ شریعت میں ہو چکی ہے اس کو ختم کریں, یہ تصفیہ ہے, پاک کریں. جہاد میں اگر کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے تو اس کو پاک کریں پہلے, تاکہ عبادت عبادت رہے درست رہے. تو پہلے تصفیہ ہے, پھر تربیت ہے کہ کیسے کرنی ہے یہ عبادت, جہاد کیسے کرنا ہے. وہؤلاء یقولون لنا انتم ماذا قدمتم للامه, اور یہ شخص فرماتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے شیخ صاحب کو, کہ آپ نے کیا کیا امت کے لیے آج تک سوائے مساجد کے اندر بیٹھ کے درس دینا اور لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنا, صرف اتنا کچھ کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تم لوگوں نے کیا کیا ہے ان سالوں میں جو گزر چکے ہیں, تقریباً 70 سال کے قریب, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ نہ تو کوئی ملک تم لوگوں نے قائم کیا ہے اور نہ تم نے کسی ملک میں اسلام کا نفاذ کیا ہے. اور اگر کوئی شخص ان سے یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, یا تو وہ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے یا جواب دے گا تو غلط دے گا. اور آپ کسی سے اکثر سے پوچھیں جو عقیدے میں اشعری عقیدہ رکھتے ہیں یا رسول جماعت کا عقیدہ نہیں ہے, تو یا تو جواب نہیں آتا یا آتا ہے تو غلط آتا ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور یہ عام بات ہے, آپ کسی سے پوچھ لیں. جیسا فرماتے ہیں لَأَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ, کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے, لا تصفیہ ولا تربیہ, کچھ نہیں ہے. فالعلم قبل العمل, تو پہلے علم ہے پھر عمل ہے. وَنَحْنُ نَدْعُو إِلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ, اور ہم لوگوں کو بلاتے علم کی طرف اور عمل کی طرف. والحمد للہ ترى في الأمة اليوم شباب يهتمون بالعلم والعمل, اور اللہ کا شکر ہے آج امت میں آپ دیکھتے ہو کہ ایسے جوان موجود ہیں جو علم اور عمل دونوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں الحمد للہ. حیاتهم قائم على الكتاب والسنة, ان کی زندگی کتاب اور سنت پر قائم ہے. وهذه اللبنات الأساسية لإقامة الدولة المسلمة, اور یہی بنیادی اینٹیں ہیں جس کے اوپر مسلمان ملک کا قیام ہو سکتا ہے. شیخ صاحب کے یہ جو فرمان ہے یہ کیسٹ میں ہے, اور یہ جو کیسٹ ہے اس کا نام ہے میں آپ کو شاید پچھلے درس میں ایک دفعہ بتایا تھا, میں بھی دیکھتا ہوں. شیخ نے یاد دلا دیں, میں بتا دوں گا انشاءاللہ, مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا. نصیحت ہے, برحال شیخ صاحب کی نصیحت ہے ان لوگوں کو جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں. کیسٹ کا پورا نام ہے آپ کو انشاءاللہ, اس وقت میرے سامنے نہیں آ رہا.